جاتے ہوئے بھی ہمیں کچھ دے کے جا رہا ہے. عام طور پر مہمان تو کچھ لے کے جاتی ہے. ایسا مہمان ہے جس نے پورے 30 دن پورا ایک مہینہ اس امت کو مختلف انعامات سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے وہاں رمضان میں جیسے پہلے بیان کر چکے تھے روزے کو مشروع کیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس تصدیق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے, ریاکاری نہیں, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور اسے رمضان میں قیام تھا, تراویح تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا, تراویح, صلاۃ اللیل کا اہتمام کیا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, دنیا کے مفاد کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اور اس مہینے میں لیلۃ القدر تھی. لیلۃ القدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کا قیام اس ایمان کے ساتھ کیا, اس تصدیق کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے, ریاکاری سے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور اسے رمضان میں وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عمرہ ان کے نصیب میں لکھا, ان کے لیے آسان کر دیا, جنہوں نے عمرہ کیا اس ماہ عظیم میں, اس عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر. جتنے بھی اذکار اور دعائیں, قرآن مجید کی تلاوت جس نے کی ہے, اس کو کتنا اجر ملے گا؟ جتنے بھی نیک اور صالح اعمال مسلمان نے کیے اس ماہ عظیم میں کتنا اجر ملے گا؟ حدیث قدسی میں آیا ہے الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, روزے کا ثواب سوا تعالیٰ جانتا ہے. جو عمل صالح آپ نے اس مہینے میں کیا ہے کتنا ہے, اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جاتے جاتے یہ ماہ عظیم ایسے نہیں جا رہا, ایک اور بھی انعام دے کے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور بھی احسان ہے اس امت پر, اور وہ احسان ہے زکاۃ الفطر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جب رمضان کے احکام بیان کیے تو ان آیات کو دو لفظوں سے ختم کیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ, شکر گزار ہو جاؤ. ہم ضعیف کمزور انسان, ہماری طاقت کہاں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے. دیکھیں یہ سب عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی ہیں, پھر ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان عبادات کو بجا لائیں, اور اس کے بعد ان عبادات, تھوڑی سی عبادات کرنے کر اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ثواب اور اجر رکھا ہے جس کا اجر وہ خود جانتا ہے کتنا ہے, اور اس اجر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے, جنت الفردوس, جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, جس کی زمین زعفران ہے, جس کی اینٹیں سونا اور چاندی ہیں, جس کی نہریں دودھ کی, پانی کی, شراب کی, اور جس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی کے گمان میں کبھی آیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, اور کچھ بھی نہیں. لیکن شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ صرف زبان سے شکر کہنا کہ الحمدللہ یا الشکر للہ کافی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آل داود عملاً شکر کرو, عمل کے ساتھ شکر کرو. یہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم ان عبادات سے. اور ماہ رمضان کی نسبت سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ ایسا عظیم مہینہ ہر سال میں آتا ہے, اور اتنی انعامات اور اجر عظیم دے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور یہ شکر زکاۃ الفطر، علماء نے فرمایا کہ یہ شکر ہے زکاۃ الفطر. تو آج کے درس میں زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا پھر نماز ادا کی. سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے ان دو آیتوں سے زکاۃ الفطر کا مفہوم لیا ہے. قد افلح من تزکا، جس نے زکات دی اس نے فلاح پائی، یہ زکات زکاۃ الفطر ہے. وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پھر نماز ادا کی، یہ نماز عید کی نماز ہے. تو زکاۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ہے. وحضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس پر فرض کر دیا؟ کیا فرض کر دیا؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع، اور صاع اس برتن کا نام ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، اسے صاع کہتے ہیں، جس کی مقدار کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے درمیان میں ہے، 3 کلو نکالنا بہتر ہے. تو صاع کہتے ہیں، خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. کس پر فرض ہے؟ علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے، آزاد پر بھی فرض ہے. علی الذکر والانثى، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. علی الصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی فرض ہے اور بڑوں پر بھی فرض ہے. تو ہر مسلمان پر زکاۃ الفطر فرض ہے. اور حکم دیا کہ اس زکاۃ کو نماز سے پہلے ادا کی جائے، یعنی زکاۃ الفطر عید نماز کے بعد زکاۃ نہیں ہے، عید نماز سے پہلے نکالنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داود بن ماجه وحسنه الالباني. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے پاکیزگی. کس چیز سے پاکیزگی؟ من اللغو والرفث، جو غلطیاں روزے میں روزے دار سے ہوئی، انسان جیسے کہتے خطا کا پتلا، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے اور روزے میں بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے. تو جتنی غلطیاں روزے کی حالت میں انسان سے ہوئی، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے وہ عمل سے ہو، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، بیہودہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس زکاۃ الفطر سے وہ جو تھوڑی غلطی ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، تاکہ آپ کا روزہ جو ہے صاف اور ستھرا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائے. طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اور دوسرا فائدہ یہ حکمت یہ ہے زکاۃ الفطر کی کہ مسکینوں کے لیے کھانا اور فائدہ. اور کھانا کون سا؟ اناج یا اناج جیسی چیزیں، پکا ہوا کھانا نہیں کہ ایک وقت میں کھا لیا بس. اناج اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس اناج سے چاول ہو یا گندم ہو یا جو ہو، فقیر اور مسکین لمبے عرصے تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پورا سال زکاۃ الفطر کو چاول اور گندم کھاتے رہتے، پورا ایک سال، اگلی زکات تک ان کا پھر کھانا ایک سال کا ہو جاتا ہے. اگر جیسا کہ بیان ہو گیا پیسہ نہیں دے سکتے, زکات میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے, صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں. اور حکمت یہی جو اسے بیان کر رہا ہوں, پیسہ تو انسان خرچ کر دے کبھی کپڑوں میں کبھی کسی اور چیز میں, لیکن کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے مشروع کیا ہے کہ اناج اور اناج جیسی چیزیں دی جائیں تاکہ مسلمان لمبے عرصے تک اس کے پاس کھانا اور پینا موجود ہو, کھانے پینے کے لیے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. فمن ادّاها قبل الصلاۃ, بس جس نے زکاۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کر لیا تو اس کی زکات مقبولہ ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ومن ادّاها بعد الصلاۃ, جس نے نماز کے بعد زکات دی تو وہ صدقہ ہے, صدقات میں سے زکاۃ الفطر نہیں ہے, اس کی زکات نہیں. تو عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکالنی چاہیے. علماء نے ان احادیث شریفہ سے چند احکام اور مسائل اخذ کیے ہیں. زکاۃ الفطر کا مطلب کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں. زکاۃ الفطر دو لفظوں پر مشتمل ہے, نمبر ایک زکاۃ, نمبر دو فطر. زکاۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو, کسی چیز کو پاک کرنے کو زکاۃ کہتے ہیں. جیسے زکاۃ المال ہوتی ہے, عام زکاۃ جو زکاۃ الفطر سے الگ ہے, زکاۃ المال وہ مال ہم نکالتے ہیں تھوڑا سا 2.5%, تاکہ جو ہمارا پورا زیادہ مال ہے اس کو پاکیزہ کرے, جو اس پہ تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, کیونکہ انسان معصوم نہیں, غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے مال کمانے میں, کبھی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے, تو اس مال کو پاک کرنے کے لیے زکات اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے. تو زکات کا لفظ پاکیزگی سے لیا گیا ہے, پاک کرنا یا پاک ہونا. اور فطر, فطر اس حالت کو کہتے ہیں جو روزے سے پہلے تھی, جس میں کھانا پینا جماع وغیرہ حلال تھا اور جائز تھا. روزے کی وجہ سے چند چیزیں حرام ہو گئے مسلمان پر, اب وہی حالت آنے والی ہے جو روزوں سے پہلے تھی, جس میں کھانا پینا جماع وغیرہ حلال ہو جاتا ہے, اسے فطر کہتے ہیں. تو زکات فطر کا مطلب یہ ہوا وہ زکات جس کی وجہ فطر ہو, یعنی جس کا وقت رمضان کے بعد دوبارہ فطر کی حالت ہونا. زکاۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ زکاۃ الفطر کا حکم فرض عین ہے ہر مسلمان پر, جیسے حدیث میں بیان کیا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا, تو اس کا حکم فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. کس پر فرض ہے زکاۃ الفطر؟ کس پر فرض ہے زکاۃ الفطر؟ ہر مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کی حاجت سے زیادہ ایک سا جتنا اناج موجود ہو. ایک شخص کی ایک دن کی حاجت ہے مثال طور پر 30 ریال یا 40 ریال, اتنا اس کے ایک دن کا خرچ ہے. اگر اس کے پاس اس 40 ریال سے زیادہ ایک سا کھجور, ایک سا جو کا پیسہ باقی رہتا ہے اس کے پاس, تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کی حاجت سے زیادہ مال بچا ہو. کیا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر زکات فرض ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کے زکات فرض نہیں اس پر, لیکن مستحب ہے اگر کوئی شخص نکالنا چاہے, حاملہ عورت ہے پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی اگر کوئی زکات نکالنا چاہے تو مستحب ہے, فرض نہیں ہے. کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے, وہ اس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو زکات اس کی بھی نکالتے تھے. زکات الفطر کون نکالے گا؟ یاد رکھیں گھر کا سربراہ نکالے گا, جو گھر کا سربراہ ہے, جو گھر پر جو گھر کا خرچ اور نفقہ جس کے ذمے ہے وہ نکالے گا, اپنی طرف سے, اپنے بیوی بچوں کی طرف سے, اور ہر اس شخص جو اس کے ماتحت ہو. اگر غلام ہے تو غلام کی وہ نکالے گا جو غلام ہو. ہاں جو نوکر ہیں گھر میں یہ غلام نہیں ہے, یہ اگر زکات کے مستحق ہے تو ان کو دیا جائے گا, اگر فقیر ہیں, اگر زکات مستحق نہیں تو ان پر بھی زکات فرض ہے, وہ خود اپنے مال سے زکات نکالیں گے. کیا مسافر پر زکات الفطر فرض ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر ساتھی عمرے کے لیے آتے ہیں, انہیں بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر زکات الفطر فرض ہے یا نہیں, یا ان کو علم نہیں ہوتا. یاد رکھیں زکات الفطر مسافر پر بھی فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے اور مسافر پر بھی فرض ہے. اگر وہ خود یہاں نہ نکال سکے یا اسے علم نہ ہو تو وہ اپنے ملک میں فون کر کے کسی کو وکیل بنا کر اپنے بچوں کو کہے کہ وہ وہاں پہ اپنی زکات نکال سکتا ہے، اگر یہاں پر نکال تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. زکات فطر کا مستحق کون ہے، کس کو دینا چاہیے؟ یاد رکھے صرف اور صرف مسکینوں کو اور فقیروں کو دینا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں. کیونکہ جیسے حدیث میں آئے قحمت للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسکین ہوتے تھے اور باقی جو 8 لوگ ہیں عام زکات کا مستحق، عام زکات جو ہے زکات الفطر کے علاوہ اس کے 8 مستحق ہیں، جیسے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں موجود ہے. لیکن زکات الفطر کے لیے صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، فقیر یا مسکین، ان کے علاوہ کسی اور کے جائز نہیں ہے. کیا زکات الفطر میں پیسے مال نکالنا جائز ہے؟ مال اور پیسہ دینا زکات الفطر میں جائز نہیں، یاد رکھیں. صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں، اناج کا مطلب مثلا گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، اور اناج جیسی چیزیں جیسے کھجور وغیرہ ہیں، تو یہ دینا جائز ہے، اس کے علاوہ دینا جائز نہیں. مال دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقیر موجود تھے، ان کو بھی مال کی اشد ضرورت تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی میں، اور ان کے بعد صحابہ کرام نے بھی ساری زندگی میں صرف اناج اور اناج جیسی چیزیں دی ہیں، مال کسی نے نہیں دیا. کیا زکات الفطر مساجد اور مدارس کی تعمیر میں دینا جائز ہے؟ یاد رکھیں مساجد اور مدارس کی تعمیر میں زکات الفطر دینا جائز نہیں. جیسے ابھی بیان کیا صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے دینا جائز ہے، ان کے علاوہ مدرسے کی تعمیر کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے دینا جائز نہیں. ہاں اگر ان مدارس اور مساجد میں اساتذہ یا طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ فقیر یا مسکین ہیں تو ان کو دینا جائز ہے، اور دیا بھی صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں، پیسہ نہیں دیا جائے گا. اور پیسہ دینے کے لیے اگر آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں، وکیل بنانا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ وکیل معتبر ہو اور زکات الفطر اناج کی صورت میں عید نماز سے پہلے پہنچا دے، تو پھر بھی جائز ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں، مختلف گورنمنٹ کی طرف سے ادارے ہیں جو پیسہ لیتے ہیں اور اناج نکالتے ہیں، انہیں دینا بھی جائز ہے. اگر کوئی شخص اپنے محلے میں کسی فقیر کو جائے تو خود دے دے، یہ زیادہ بہتر ہے. یا وہ زکات الفطر کہاں دینی چاہیے؟ یاد رکھیں جہاں پر وہ شخص رہتا ہو اسی جگہ پہ، یعنی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہم یہیں زکات الفطر نکالیں گے. ہاں اگر کوئی شخص، کسی شخص کے اگر رشتہ دار یا اس کے پڑوسی فقیر ہوں اپنے ملک میں، پاکستان یا انڈیا میں، وہ وہاں بھیجنا چاہتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، وہاں پہ دے سکتا ہے. لیکن شرط جیسے بھی بیان کیے، 2 شرط، نمبر 1 معتبر وکیل بنائے، نمبر 2 اور اس وکیل سے تاکید کرے کہ وہ یہ زکات الفطر اناج کی صورت میں نکالے، پیسہ نہیں، نمبر 2 عید نماز سے پہلے مستحقین تک پہنچا دے، تو اس طریقے سے دینا کوئی حرج نہیں، جائز ہے. زکات الفطر کی مقدار کیا ہے، کتنا نکالنے چاہیے؟ جیسے پہلے بیان کیا 1 سا، اور 1 سا برابر ہوتا ہے 2.5 اور 3 کلو کے درمیان میں. اگر کوئی شخص احتیاط 3 کلو نکال لے تو بہتر ہے. زکات الفطر نکالنے کا کون سا وقت ہے، کب نکالی جائے؟ اس کے 3 وقت ہیں، یاد رکھیں. نمبر 1 جائز وقت، اور جائز وقت عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے شروع ہوتا ہے. یعنی آج کے دن 28 ہے، 28-29 کو آپ دے سکتے، 27 کو دینا جائز نہیں، یا اس سے پہلے دینا جائز نہیں. اگر کوئی شخص زکات الفطر رمضان کے شروع میں یا 28 تاریخ سے پہلے نکال چکا ہے تو اس کی زکات نہیں ہے، وہ دوبارہ نکالے 28 کے بعد. کیونکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ زکات الفطر عید سے 1 یا 2 دن پہلے نکالتے، عید سے 1 یا 2 دن پہلے دینا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی شخص پیسہ بھیج چکا ہے اپنے ملک میں تو تاکید کرے کہ زکات الفطر اس وقت میں دینی چاہیے. اگر غلطی سے پہلے کوئی نکال چکا ہے تو یاد رکھیں اس کی زکات نہیں ہے، اسے دوبارہ زکات اس وقت میں نکالنی چاہیے. دوسرا وقت ہے مستحب، جو بہترین وقت ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اور عید نماز سے پہلے، یہ بہترین وقت ہے، مستحب وقت ہے. اور فرض وقت جو ہے وہ عید نماز سے پہلے ہے. اگر کسی شخص نے 2 دن پہلے بھی نہیں نکالی، فجر کی نماز کے بعد بھی نہیں نکالی، تو عید سے پہلے پہلے، عید کی نماز سے ہونے سے پہلے پہلے وہ زکات الفطر نکال لے. اگر عید نماز ہو گئی اور اس شخص نے کوتاہی کی اور زکات الفطر نہیں نکالی تو اس کی زکات نہیں ہے، لیکن وہ صدقہ ضرور دے گا، اس کا صدقہ سمجھا جائے گا، زکات الفطر اس کی نہیں ہوگی. زکات الفطر کی حکم جیسے بیان کر چکے ہیں، نمبر ایک طہرت للصائم، روزہ دار کے لیے پاکیزگی اور مسکینوں کے لیے کھانا اور فائدہ. تو یہ چند اہم احکام تھے زکاۃ الفطر کے بارے میں جو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا، اور یہ سب جو میں نے بیان کیا سب اس پیپر میں لکھا ہے، انشاءاللہ درس کے بعد آپ سب بھائیوں کو بانٹا جائے گا، اس میں تفصیل کے ساتھ سب میں نے بیان کیا ہے. دوسرا مسئلہ ہے آج کے درس میں عید کے دن کے اعمال. عید کے مسائل میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، وقت بھی کم ہے، لیکن اب یاد رکھیں میں مختصر بیان کرتا ہوں عید کے دن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اور اکثر وہ غلطی کرتے ہیں عید کے دن. تو میں ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے اور نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے. سب سے پہلے عید کے دن کے اعمال، سب سے پہلے نمبر ایک، فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر. وہ یہ صرف عید کے دن کے لیے نہیں، بلکہ پانچ وقت کی نماز ہر مرد مسلمان پر فرض ہے. میں نے عید کے دن اس لیے بیان کی ہے آج کیونکہ اکثر لوگ ساری رات عید کی رات جاگتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے سو جاتے ہیں اور عید نماز کے لیے دوبارہ جاگتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کی چھوڑ دی تو دار اسلام سے خارج ہے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے. اتنے عظیم گناہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جائے وہ ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. تو سب سے پہلے تاکید فجر کی نماز کی با جماعت عید کے دن. نمبر دو، یہ تاکید کر لے کہ زکاۃ الفطر نکال چکا ہے. جس شخص نے زکاۃ الفطر ایک یا دو دن پہلے نہیں نکالی، عید کا دن ہو گیا، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تو اس کو تاکید کرنی چاہیے کہ زکاۃ الفطر نکال چکا ہے، کیونکہ فرض فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکاۃ الفطر بھی فرض ہے. تو اس کی تاکید کر رہا ہے کہ مستحقین تک پہنچ چکی ہے. نمبر تین، عید نماز کے لیے تیاری کرنا، اور تیاری میں غسل کرنا، جسم کو صاف کرنا، خوشبو لگانا، اور اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبا تھا، ایک کوٹ یا ایک چادر تھی جو صرف جمعے کے دن اور عید کے دن پہنتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کے دن نماز کے لیے اس وقت تک نہ جاتے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے. بحقین سے روایت کیا تو عید میں سب سے اچھے کپڑے پہننا سنت اور مستحب ہے. اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں یا وہ خرید نہیں سکتا تو جتنی بھی اس کے گھر میں کپڑے جو سب سے اچھا ہے، صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، تو وہ پہننا بھی جائز اور مستحب ہے، کوئی حرج نہیں. چوتھے نمبر پر، گھر سے نکلنے سے پہلے تاک عدد میں کھجور کھانا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے نہ نکلتے عید نماز کے لیے جب تک کہ وہ کھجور نہ کھا لیتے. اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ وہ تعداد میں کھجور نہ کھا لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو تاک عدد میں کھجور کھانا عید نماز سے نکلنے سے پہلے کھجور کھا کے، تاک عدد یعنی ایک کھا لے یا تین کھا لے یا پانچ یا سات، تاک عدد میں کھجور کھا کے پھر نماز سے روانہ ہو جائے. پانچویں نمبر پر، عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرے اور جلد جائے، اور عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے ایک راستہ اختیار کرے اور اپنے ساتھ بیوی اور بچے لے جائے. عورتوں کے لیے خاص تنبیہ ہے کہ وہ زیب و زینت والے کپڑے استعمال نہ کرے، بغیر زیب و زینت کے جائے، اور حیض والی عورت بھی ساتھ جائے، لیکن حیض والی عورت جو ہے وہ مصلی سے باہر انتظار کریں گے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا عید کے دن کہ ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں، آتا کہ کنواری لڑکی بھی ہمارے ساتھ نکلتی اور حیض والی عورت بھی نکلتی، اور ہم مردوں کے پیچھے بیٹھ جاتے، ان کی تکبیریں کے ساتھ تکبیر ادا کرتے اور اس دن کی پاکیزگی کی امید رکھتے. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور مسنون تکبیر جیسے مشہور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لله الحمد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ روایت موجود ہے، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا. عید گاہ میں پہنچتے ہی بیٹھ جائے اور تکبیریں پڑھے، دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں، عید گاہ میں پہنچتے ہی بیٹھ جائے اور تکبیریں پڑھتا رہے جب تک کہ نماز شروع نہیں ہوتی. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اور یاد رکھیں عید نماز جو ہے وہ بغیر اذان بغیر اقامت کی ہوتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے. اس میں دو رکعت پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے، یعنی بغیر اذان اور اقامت کے خطبے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا مسنون ہے، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا مسنون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293. ترتیب کیا ہے ان تکبیروں کی اور نماز کیسے شروع ہو؟ ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یہ رکن ہے نماز کے لیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کے بعد دعا استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک، پھر 6 تکبیریں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ. اور امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھے، یا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھے. اس صحیح مسلم نے روایت کیا. خطبہ، اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے، نماز کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. اکثر لوگ نماز سے فارغ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، بلکہ وہ اجر عظیم سے محروم ہو جاتے ہیں. تو نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے. اگر کسی شخص کو سمجھ نہیں آتی عربی میں خطبہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ کے بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، آپ کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. اس کے بعد خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس چلا جائے، اور راستے میں جس راستے سے وہ جائے دوسرے راستے سے چلا جائے. سنت یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک بات دے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ایک دوسرے سے ملتے تو وہ یہ الفاظ استعمال کرتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادات اور خوشیاں قبول فرمائے. اسے بیہقی نے روایت کیا. اور باقی عام الفاظ جو ہیں عید مبارک وغیرہ کہنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو عید کے دن کے اہم احکام ہیں، اس میں کچھ اہم باتیں بیان کرنا ضروری ہیں. نمبر 1، اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، صرف 2، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں. جتنے بھی عیدیں اور میلے ان کے علاوہ ادا کی جاتی سب بدعات ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو دیکھا کہ لوگ 2 دن خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں 2 دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 اور خوشیوں کے دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. عید الاضحیٰ جو حج کے مہینے میں ہے، اور عید الفطر جو رمضان کے بعد والی عید ہے. تو یہ 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں دیکھا جائے، نمبر 1، یہ بدعت ہے. جتنی بھی عیدیں منائی جاتی ہیں 2 عیدوں کے علاوہ، یا میلے ہوتے ہیں یا خوشیاں ہوتی ہیں اجتماعی صورت میں، اس طریقے سے یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے، جیسے کوئی برتھ ڈے مناتا ہے یا کوئی عید میلاد النبی مناتا ہے یا مختلف میلے ہوتے ہیں, یہ سب بدعات میں سے ہے اور کافروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم سے مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے. نمبر دو, اگر عید نماز قضا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابو عمیر بن انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے انصاری چاچے نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم شوال کا چاند نہ دیکھ سکے, عید کا چاند نہ دیکھ سکے اور روزہ رکھ لیا, تو دن کے آخری وقت میں ایک قافلہ آیا, مسافر آئے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ ہم نے رات کو چاند کو دیکھا تھا, عید چاند کو دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روزہ توڑنے کا حکم دے دیا کہ روزہ نہیں ہے, اور صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ کل عید نماز کے لیے تیار ہو جانا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اگر کوئی شخص تکبیریں بھول جائے یا شک میں پڑ جائے کہ کتنی ہے, میں چار تکبیریں کر چکا ہوں یا تین کر چکا ہوں, ساتھ وقت انسان بھول ہی جاتا ہے, تو کم پر یقین کر لے. اگر وہ شک ہے تین ہے یا چار ہے تو یہ یقین کر لے کہ تین ہے, اس کے بعد چار پوری کرے. اگر شک ہے کہ چار ہے یا پانچ ہے تو چار پر یقین کر لے اور باقی تین پوری کر لے. اگر عید نماز سے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور امام تکبیریں ادا کر چکا ہو, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو, تو کچھ لوگ تکبیریں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ تکبیر سنت ہے, اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے آپ کو تکبیر میں مشغول نہ رکھنا اس وقت, اگر دیر سے پہنچو بلکہ سورہ فاتحہ پڑھو اور قرات کو سنو خاموشی کے ساتھ. حرکت کرنے سے اس طریقے سے قرآن مجید کو سننے میں اور انصات میں دو کام ایک وقت نہیں ہو سکتے, کہ ہاتھ بھی ہل رہا ہو اور آپ سن بھی رہے ہو, تو یہ طریقہ درست نہیں. اور یہ جیسے میں ابھی بیان کی, یہ جو باقی چھ تکبیریں ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ, یہ سنت ہے اور جب ان کا وقت گزر جائے تو ان کو دہرانے میں کوئی ضرورت نہیں. اور آخر جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں, جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, صدقات, عمرہ, حج, یہ سب عبادات ہیں, یہ سب عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں. آپ کسی کو نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص دو رکعت کسی بزرگ یا کسی پیر کے لیے ادا کرے, کسی کو دیکھا کبھی؟ نہیں ادا کرتے, سب جانتے کہ یہ عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طریقے سے دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, مشکل کشائی, حاجت روا, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ کہا کا انصاف ہے, نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرو اور یہ ہاتھ اٹھے یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد, یا علی مشکل کشا, یہ کہاں کا انصاف ہے. جیسے نماز, حج, روزہ عبادات ہے, ویسے ہی دعا, پکار, قربانی بھی تو عبادت ہے. دونوں میں کیا فرق ہے, یا کس نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ دونوں میں فرق رکھو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کیا کہنا ہے, اہم بات بتا رہے ہیں, اور اپنے پیارے نبی کے زبانی یہ کہہ دی میری صلات. صلات کے دو مفہوم ہیں, نمبر ایک نماز جیسے ہم جانتے ہیں, نمبر دو دعا, پکار. اللہم صلی علی محمد کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں, صلی کا مطلب ہے یہاں پر دعا. تو صلات کا مطلب عام مفہوم میں دعا ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ میری نماز اور میری دعا, میری پکار, وہ نسخی اور میری قربانی, میری عبادات, وہ محیائے وہ ممات, میری زندگی, میری موت, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جو سب جہانوں کا مالک ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے, اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. یہ اعلان اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروا رہے ہیں. اور آخر میں یہ فرمایا, وہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اس لیے یہ تاکید کے سبب بیان کر رہا ہوں. جو ساتھی فرق بیان کرتے ہیں, نماز تو اللہ تعالیٰ کی ہم پڑھتے ہیں لیکن پکارتے غوث کو ہیں, زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں لیکن مشکل کشا حضرت علی ہیں, یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن. اور سوال کیا ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین, یہ سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا فلاں امام کو کیا جواب دیا، بلکہ یہ سوال کیا جائے گا تم نے رسول کو کیا جواب دیا، کیا ہمارے پاس کیا جواب ہے جب ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں، ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ توحید لے کے آئے ہیں، یہ پورا دین لے کے آئے ہیں، اور اس دین کی بنیاد توحید ہے. جس نے اپنے رب کو نہیں سمجھا تو اسے دنیا میں کیا سمجھا ہے؟ اس کو دنیا کیا فائدہ دے گی؟ یہ اس کو یہ عبادات یہ نمازیں کیا فائدہ دیں گی؟ جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے یاد رکھیں، اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کی زکات بھی نہیں. سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور اب دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو جیل میں ساتھی تھے سوال کیا، خواب کے بارے میں سوال کیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ان نے نراک من المحسنین، ہم تم یہ دیکھتے ہیں کہ تم محسن ہو، اچھے انسان ہو، خوبصورت انسان ہو، آپ کی صورت بھی اچھی ہے، آپ کی سیرت بھی اچھی ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب نہیں دیا، فوراً یہ مسئلہ نہیں بیان کیا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، بلکہ جو بنیادی بات ہے وہ بیان کیا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، کیا جتنے رب پوجے جاتے ہیں عبادت کی جاتی یہ بہتر ہیں ایک اللہ تعالیٰ جو واحد القہار ہے؟ کون زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ہے، جس کا سب پر غلبہ ہے. جتنے بھی رب لوگوں نے بنائے ہوئے سب پر غلبہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبد الا اياه، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، کسی اور کی نہیں کی جائے. تو انہوں نے سب سے پہلے بنیادی بات بیان کی ہے، کیونکہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں، جب تک آپ کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم کا علم نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے زبان سے پڑھنا کافی نہیں میرے بھائیو، بار بار بیان کر چکے ہیں، زبان سے پڑھنا آپ کے پاس ایک چابی ہے، آپ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آپ مسلمان ہو چکے ہیں. اس دار اسلام میں برقرار رہنے کے لیے اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. جس نے کلمے کو نہیں سمجھا اور بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا عمل کیا جو اس کلمے کے منافی ہو تو دار اسلام میں داخل نہیں ہوا. چند ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، نواقض اسلام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، چند ایسی چیزیں جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم ان کا علم ہو، یا ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو سمجھے وہ کیا چیزیں ہیں. تو اس لیے زکات الفطر کے مسائل سمجھنا، عید کے مسائل سمجھنا اچھے ہیں، ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ آپ کا عقیدہ اور توحید ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی زکات ہی نہیں، زکات الفطر نکالتے رہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تقریباً 18 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا اگر یہ شرک کرتے تو ان کے مسارے کے سر عمل اکارت کر دیتا. نبی کبھی شرک نہیں کرتے، لیکن یہ اتنا بھیانک گناہ ہے شرک کرنا، اگر انبیاء سے بھی ہو، ایک نہیں 18 نبی ہیں عظیم نبی، ان سے بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے بھی عمل میں اکارت کر دوں گا، ان کے بھی عمل میں قبول نہیں کبھی نہیں کروں گا، تو ان کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو علمی مسائل ہیں عقیدے کے ان کو اچھی طرح سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چانس دیا ہے، لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ گھر چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں روکتا آپ کو، صرف وقت نکالنے کی بات ہوتی ہے. لوگ ہزاروں خرچ کر کے آتے ہیں، آپ کتنا خرچ کر کے جاتے ہیں؟ 10,000-20,000 خرچ کرتے ہیں، کتنی عظیم احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر اس ملک میں جہاں پر علم ہر خاص و عام کو سمجھایا جاتا ہے، علم عام ہے یہاں پہ، آپ سوال کرو پوچھو، کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ آج پوچھو کل آپ سے سوال کیا جائے، اگر آج آپ علماء سے سوال نہیں کریں گے تو کل آپ سے سوال ہوگا آپ نے سوال کیوں نہیں کیا، کیا جواب دیں گے؟ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ میرا مسلک نہیں ہے، نہیں یہ وہابی ہے، میں حنفی ہوں، میں فلاں ہوں، میرا مسلک نہیں ہے. یاد رکھیں ہمارا مسلک صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن و سنت. صحابہ کرام کا بھی یہی مسلک تھا، تابعین کا بھی یہی مسلک تھا، اور یہی مسلک تا قیامت رہے گا، سلف صالحین کا مسلک ایک ہی ہے جس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. ہاں اگر میں اپنی بات قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث سے بیان نہ کروں تو آپ کی مرضی، آپ جس امام کی اتباع کرو. لیکن جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور صحیح حدیث بیان کرتے ہیں، حوالہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کس حدیث میں اور کس نے صحیح فرمایا ہے، تو پھر کیوں منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ ہمارا مسلک نہیں ہے؟ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ کوئی عذر نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی عذر نہیں چلے گا، میں نے فلاں کی اتباع کی. یاد رکھیں امام ابو حنیفہ ہمارے بھی امام ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، کہ آپ ادھوری اتباع کرتے ہو، ادھوری پیروی کرتے ہو، اور ہم لوگ پوری پیروی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فرماتے تھے، اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پر مارنا. ہم ان کے قول کو دیوار پر نہیں مارتے، اگر ان کا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو ان کو قول کو لیتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ذرا نوازی ہے. انہوں نے اتنی شدید بات فرمائی کہ میرے قول کو دیوار پہ مارنا. تو جو قول ان کا قرآن و حدیث کے مطابق ہم لے لیتے ہو، لیکن جو مخالف ہو، انسان معصوم نہیں. یاد رکھے، عصمت معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، معصوم ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے، امام بھی معصوم ہے. غلطی ان سے ہو جاتی ہے، اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ان سے نہ ہو سکتی تو کبھی یہ لفظ امام ابو حنیفہ جیسے عظیم امام کبھی اس طریقے سے الفاظ نہ کہتے کہ میرے قول کو دیوار پر مارنا اگر حدیث سے ٹکرا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد بھی کیا ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں، اگر میں کوئی ایسا مسئلہ بیان کروں جو حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو نہ لینا. ان کے بعد آنے والے امام ابو یوسف قاضی اور محمد بن حسن شیبانی بھی یہی فرمایا ہے، اس بات کی تاکید بار بار کی ہے. یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں نے تعصب کیا اور اس طریقے سے مذہب پر عمل کیا اور صحیح احادیثوں کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری عبادات قبول فرمائے، ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خوشیاں عطا فرمائے، اور سب مسلمانوں کو جس وہ عید کے دن جمع ہوتے ہیں انہیں دنیا میں قرآن و سنت پر جمع کر دے اور آخرت میں جنت الفردوس میں جمع کرے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.